اچھی ہے، ایک اچھی وقار ہے. اور پھر جب داڑھی سفید ہو جاتی ہے نا، اس کا تو حسن ہی الگ ہے. اگر یقین نہ آئے تو دکھاؤں سیمپل آپ کو، میں سیمپل میں دکھا سکتا ہوں. ان کو دیکھو، یہ محمد علی بھائی ہیں، ان کو دیکھیے کیسے خوب ماشاءاللہ نور چہرے پر، اور داڑھی سفید کے کیسے خوبصورت، اور ایک مٹھی ہو کتنی پیاری لگ رہی ہے. بھلی سیمپل دکھا دیے جناب، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کیسے بکہ رہے ہیں. تو ان کو سیمپل دیکھو، سفید رنگ میں عجیب وقار ہے. آپ نے دیکھا، ادھر بھی دکھا دینا ان کو. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب، ساؤتھ افریقہ کا جنگل ہے 350 کلومیٹر، 360 کلومیٹر ساؤتھ افریقہ میں جنگل ہے. اس جنگل میں ایک شیر ہے، وہ شیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، صرف وہاں ہے. اور وہ شیر سفید رنگ کا ہے، اور اس کی سفید بال ہے، داڑھی. اور وہ اگست ستمبر کا ایک زمانہ ہے جس میں وہ نظر آتا ہے، صرف پورا سال نظر نہیں آتا. تو میرے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم، حضرت والا چونکہ ساؤتھ افریقہ بہت تشریف لے گئے، تو اس جنگل میں بھی حضرت تشریف لے گئے، لے جاتے تھے شیر دیکھنے صرف. تو ایک دفعہ حضرت تشریف لے گئے، تو یہ ستمبر اگست کا ستمبر کا زمانہ تھا. تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہاں پر وہ ملکہ برطانیہ آئی ہوئی ہے، اس جنگل میں ٹھہری ہوئی ہے شیر کو دیکھنے کے لیے. السلام. ملکہ برطانیہ شیر دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے، وہ سفید والا شیر جنگل کا جو بادشاہ ہے. تو 15 دن ہو گئے وہ منتظر ہے، اور نکلنے کا زمانہ ہے اس کے شیر کا. وہ 15 دن ٹھہر کے واپس چلی گئی. کب تک؟ تو جو ساتھی حضرت کے ساتھ گئے تھے انہوں نے بتایا کہ پھر ایک دن حضرت نے فرمایا ہم بھی جنگل چلیں گے. اب جنگل میں پہنچے، گاڑی، کیونکہ گاڑی میں جاتے ہیں، اگر شیشہ ذرا کھلا رہ جائے تو شیر گردن لے جاتا ہے، ہاتھ باہر نکالو لے جاتا ہے فوراً، ایسی چھلانگ مارتا ہے. گاڑی میں شیشہ بند رہے تو پتہ نہیں چلتا. اب وہ جب حضرت والا گاڑی میں تشریف فرما، اور بھی احباب کافی، بہت ہی عجیب منظر ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہ احباب سب ساتھ میں گئے. تو جب جنگل میں پہنچے جہاں شیروں کی جگہ ہے وہاں پر، تو دیکھا وہ شیر سامنے بیٹھا ہوا ہے، بالکل سامنے، قریب گاڑی جا کے کھڑی کی. تو میرے مرشد نے فرمایا، وہ ساتھی نے بتایا کہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے کوئی پیر بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے دوسرے شیر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ادب سے دو زانو، اور اس کی سفید بال، سفید پٹے بال، اور داڑھی سفید اس کی، ایک عجیب چہرے پر اس کے روب ہے. آ جاؤ آگے، ادھر. چہرے پر اس کے عجیب روب ہے، اور وہ ملکہ برطانیہ 15 دن ٹھہر کے چلی گئی. لیکن حضرت، وہ ساتھیوں نے بتایا، ہم تو حیران ہو گئے حضرت کی کرامت دیکھ کر. سفید بال اس کے، سفید شیر ہے، ساؤتھ افریقہ میں، جنوبی افریقہ، 360 کلومیٹر کا جنگل ہے. وہ حضرت کے بہت اثار ہوا ہے، 10-11 مرتبے حضرت وہاں تشریف لے گئے. حضرت وہاں کے بڑے بڑے علماء سب حضرت کے ہاتھ میں بیٹھے. اور جب پہلی دفعہ حضرت کی حضرت تشریف لے گئے، تو وہاں کا جو میزبان تھا اس نے منا میں حضرت کا بیان سنا تھا کے موقع پر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ادھر ہی بیٹھے نا، اس کھڑکی میں بیٹھے، ایسی کھڑکی میں ہو جہاں سے عاشق اپنے محبوب کو دیکھ سکے. منا میں اس نے بیان سنا تھا، اس نے حضرت سے درخواست کی تھی منا میں کہ آپ ہمارے، انگریزی بولتا ہے وہ، اردو نہیں جانتا، اب کچھ کچھ بولنے لگا ہے، اس زمانے میں نہیں جانتا تھا. تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ حضرت سے میری طرف سے درخواست کرو کہ آپ ساؤتھ افریقہ آئے تشریف لائیں. اور اللہ کی محبت کی بات ہمیں وہاں سنائے. حضرت والا تشریف لے گئے تھے ساؤتھ افریقہ, پھر اس کے بعد ہٹو بھائی ہٹو, جگہ خالی کرو بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت خوب. واہ اچھا 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 ماشاء اللہ. رشید صاحب اتنی دور مزہ نہیں آئے گا, رشید صاحب بیٹھیں گے تو. غور آگے کرو ہٹو. رشید صاحب کو دیکھیے, ان کی میں بیاں پکڑ لوں. ماشاء اللہ آئیے تاکہ آپ کہہ سکے چھوڑ میری بیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت والا ساؤتھ افریقہ جب تشریف لے گئے پہلی مرتبہ وہ دعوت پر اس کی, تو اس نے اس کا اسٹور ہے بہت بڑا, میرے خیال میں کیشن کیری اس کا نام ہے. تو اتنا بڑا اسٹور کہ سوئی سے لے کر ٹرک تک ہر چیز ملتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوئی سے لے کر ٹرک تک ہر چیز ملتی ہے وہاں پہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ادھر سے آ جائیے. چلو یار ادھر جگہ بناؤ, ذرا مفتی صاحب کے لیے جگہ بناؤ. مفتی صاحب آگے آ جاؤ, یہاں بیٹھ جائیں گے مولانا. آگے آ جائیے. سب خیریت ہے؟ تیکو طبیعت ٹھیک دے؟ پریشان نہ تھی میں والا سا انشاءاللہ. خیریت ہے؟ سبحان اللہ. تو حضرت والا ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے پہلی مرتبہ, اور وہ جو میزبان تھا مینا میں حضرت کا بیان سنا تھا اس نے. اس نے کہا ایسی درد بھری تقریر, اشک بار آنکھیں, درد بھرا دل. تو اس نے حضرت سے درخواست کی, انگریزی جانتا تھا, ساتھی سے کہا کہ حضرت سے درخواست میری طرف سے پیش کرو کہ ساؤتھ افریقہ آپ تشریف لائیں. تو حضرت نے درخواست قبول فرمائی. 88 میں شاید پہلا سفر ہوا حضرت کا. اس وقت میں نے میٹرک کیا. تو حضرت تشریف لے گئے تو وہ وہاں کا بہت مالدار آدمی, اس نے حضرت سے پھر درخواست کی کہ آپ میرے اسٹور پہ چلیں. سوئی سے لے کر ٹرک تک سب ملتا ہے وہاں پر, بہت بڑی جگہ, مشینوں سے کام سارا. تو اس نے اپنے بھائی, ان کے بھائی عالم حضرت کے خلیفہ بھی ہیں, تو اپنے بھائی سے کہا کہ حضرت سے درخواست کرو کہ اسٹور میں سے جو چاہیں آپ کچھ قبول فرما لیجئے, جو چیز آپ کی طبیعت اور پسند ہو. اب اللہ والوں کا ذوق نظر کیا ہے, ایک ہمارا ذوق ہے ایک اللہ والوں کا. ایسا موقع ملے تو ہم تو پورا کنٹینر بھر لیں. حضرت کو دیکھیے, حضرت نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا, فرمایا مجھے تو تم چاہیے. تو وہ بھی اس کا بھی عجیب حالت ہو گئی کہ یہ بھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. پھر اس نے بہت پھر اور دقت نہیں, آپ کچھ قبول فرمائے. تو حضرت نے اس کے دل تالیف قلب کے لیے, دل خوش کرنے کے لیے کیا چیز لی, آپ سوچیے کیا چیز لی. ایک کھرپی لے لی. فرمایا میرے کیاری ہے ذرا میں اس کو. کیا میاں کیا چل نہیں رہا؟ تو چکر کیا ہے میاں؟ تو ایک کام کرو, اس کو نیچے لے جاؤ, یہاں تو بغیر آواز کے بھی کام چل جائے گا. پہلے چیک نہیں کیا تھا؟ اچھا تو کس کی کرامت ہے؟ حضرت نے ایک کھرپی پسند کی. کھرپی ایک کھرپی کہ کیا رہی. اس نے بہت کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. فرمایا کراچی میں سب ملتا ہے, سب کچھ ہے, یہ تو آپ کی محبت کی خاطر سے کیا آپ آپ خوش ہو جائیں گے. ایک کھرپی لے لی. ساؤتھ افریقہ حضرت تشریف لے گئے, اور بھی ممالک میں سفر. اور سنایا کرتے ہیں کہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين الله حضرت والا کی میرے شیخ کی ایک دعا ہے اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ میرے دل کو سونے کے ترازو تولنے والا دل بنا دیجیے، لکڑی تولنے کے ترازو والا دل نہ ہو. پھر حضرت نے اس کی شرح فرمائی، فرمایا سونے کا جو ترازو سونا جب تولا جاتا ہے تو سونے کے اوپر تولنے کے لیے ہوا بھی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے پہلے جو سنار سونا تولتے تھے تو ایماندار جو سنار تھے وہ سانس روک کر سونا تولتے تھے، باقی پھونکے مارتے تھے. اور اب جو اسکیل اس کا آتا ہے تولنے کا، اس میں شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہوا اندر داخل نہ ہو، اس کا بھی اثر پڑتا ہے، اتنا حساس ترازو ہوتا ہے. اور لکڑی تولنے والا ترازو کیا ہے کہ مرشد نے فرمایا کہ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ پاؤ کی لکڑی اس میں ڈال دو، کانٹا ہلتا بھی نہیں ہے جناب، اونچا ہوتا بھی اتنا اونچا ہے، پانچ پانچ چھ چھ فٹ، اور پاؤ پاؤ بھر کی لکڑیاں اس پر ڈال دو، کانٹا ہلتا بھی نہیں ہے. تو کیا مطلب ہمارا ایسا دل نہ ہو کہ اللہ ہم آپ کی نافرمانی کرے، ہم آپ کی نافرمانی کرے اور ہمارے دل پر اثر بھی نہ ہو. ہمارا دل تو ایسا حساس ہونا چاہیے کہ آپ کی نافرمانی کے آپ کی نافرمانی کا ایک اشاریہ وہ بھی ہم کو محسوس ہو جائے، آپ کی نافرمانی تاکہ ہم آپ کی نافرمانی کی راہوں سے اور حرام لذتوں کا ایک اشاریہ درآمد نہ کریں، امپورٹ نہ کریں. یہ میرے شیخ اور مرشد کی دعا ہے. خیریت ماشاء اللہ کیسے آگے کہ ابھی آئے کچھ دیر ہو گئی؟ اچھا اچھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ایک اشاریہ ہمارا دل درامد نہ کرے. یہ تو ترازو سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا جیسا تعلق ہوتا ہے. دیکھیں جب جہاز اڑتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے پرندے بھی جہاز کی پرواز میں رکاوٹ بنتے ہیں، لہذا وہ فضا کو پرندوں سے خالی کیا جاتا ہے. اور جہاز میں اگر ایک سوئی کے دانے کے برابر چھوٹا سا سوراخ بھی وہ جہاز کو گرا دینے کے لیے کافی ہے. اس لیے تو جہاز کی کھڑکیاں کھلتی نہیں ہیں کہ کسی کو گرمی لگی تو پتہ چلا کھڑکی کھول لی. ایک ہوتی ہیں بالکل، ایک ذرا سی بھی ہوا کے گزرنے کی جگہ نہیں چھوڑتے، وہ پوری باقاعدہ اس کی پوری پہلے چیکنگ کی جاتی ہے، کلیئر کیا جاتا ہے، پھر جہاز اڑتا ہے. تو پتہ یہ چلا اب جہاز کے اڑنے میں ایک معمولی سوراخ بھی اس کو گرا دینے کے لیے کافی ہے. تو یہی تو فرمایا کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا اللہ ایک اشاریہ نافرمانی کا ایک اشاریہ یہ ہمیں جو ہے اوپر سے نیچے گرا دینے کے لیے کافی ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو اور کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو. جی ہر نیکی میں یہ خاصیت ہے وہ ہمیں جنت لے جا سکتی ہے، اور ہر گناہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ہمیں جہنم لے جا سکتا ہے. اس لیے کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم نقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اور اس سے پہلے ہے اللہم اغسل الخطایا بماء الثلجی والبردی، کہ میرے خطاؤں کو گناہوں کو دھو دیجئے برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھرپوری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس حضرت ڈاکٹر عبد الغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ جونپور سے تشریف لائے کرتے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھرپوری رحمتہ اللہ علیہ، تو حضرت پھرپوری سے سوال کیا حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت یہ جو حدیث شریف میں آیا کہ برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے میری خطاؤں کو دھو دیجئے, اس کی کیا معنی ہے حضرت؟ تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت نے آنکھیں بند کر لی اور سر جھکا لیا, اور فرمایا حضرت کا یہی معمول تھا, جو جواب معلوم نہ ہوتا تھا تو ایسے ہی کرتے تھے, پھر آنکھیں کھولی اور سر اٹھا کر فرمایا الحمدللہ جواب آ گیا. یہ وہ جواب ہے, ہم تمہیں بس آگاہ ہیں اس رب خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے, اور تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ گناہ کے اندر دو خاصیت ہیں, ایک تو گرمی اور ایک اندھیرا, ایک حرارت اور ایک ظلمت. یہ دو گناہ کے اندر خاصیت ہے. جب انسان گناہ کرے گا تو اس کو ایسی بے چینیاں تڑپ پریشانیاں ہوں گی کہ بس, بلکہ میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ارادے کا نقطۂ آغاز یعنی زیرو پوائنٹ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. کہ ادھر بندہ نے ارادہ کیا کہ میں کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کروں, بس وہیں سے اس کے دل میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اور بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ارادے کا زیرو پوائنٹ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا زیرو پوائنٹ اور آغاز ہوتا ہے. جیسے میرے مرشد نے اس کو سمجھایا, ایک مرتبہ حضرت پھلپوری کے ساتھ جا رہے تھے تو رستہ بھٹک گئے, تو حضرت پھلپوری نے فرمایا کہ ہم تو دریا کی طرف چل پڑے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ ہوا میں پانی کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. تو وہ ہوائیں جو دریا کی طرف سے آتی ہیں اس میں پانی کی ٹھنڈک ہوتی ہے, وہ ہوا جو چمن سے آتی ہے اس میں چمن کی خوشبو پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے, تو وہ ہوائیں جو عرش اعظم سے چلیں گی کیا اس میں اللہ تعالی کی رحمت نہ ہوگی؟ اس کو سکون چین اور اطمینان وہیں سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گا, پتا چلے گا کہ کیسا ہے اللہ تعالی کی رحمتوں کا سایہ, دل میں ایک چین سکون اور ٹھنڈک آ جائے گی. بیان کے جب کوئی دین کی بات سنے تو ذکر نہ کرنا چاہیے, تسبیح نہ پڑھنی چاہیے, یہ خلاف ادب ہے, کیونکہ کان ذاکر ہے ہمارا, جسم ذاکر اس طرح ہے کہ جسم کو لے کر آئے, اور کان ذاکر ہے ہمارا, یہ بھی ذکر ہے. سب زبان سے ذکر کرنا ذکر نہیں ہے, پورا ذکر یہ کان بھی ہمارا ذاکر ہے. سے فرمائے نا والشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان, اس سے ایک میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ اس سے پتا یہ چلا, یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ڈکشنری لغت سے ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ نجم کے معنی ستارے کے ہیں اور شجر کے معنی تو درخت کے ہیں. اگر صرف ڈکشنری سے ترجمہ کیا تو کافی نہیں ہے, جب تک صحابہ کی تفسیروں کو نہ دیکھے گا اس وقت تک قرآن مجید کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. نجم کے کیا معنی ہے؟ ہوا ساکن, یہ وہ درخت ہیں کہ جس میں تنے نہیں ہوتے, لا نبات لہو, ہوا نبات لا ساق لہو, کہ وہ نبات ہیں جس میں تنے نہیں ہوتے, اور شجر سے مراد وہ نبات اور پودے ہیں جن کے تنے ہوتے ہیں. لہذا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے تنے کے اور تنے دار درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. اور سجدہ کرنے کی کیا مراد ہے؟ جیسے بھی کہا نا کہ کان بھی ذاکر ہوتا ہے, اس سے یہ بات یاد آئی کہ سجدے سے مراد اگر مان لو آم کا درخت سجدہ کرے تو جتنے سجدے میں ہیں وہ تو خود ہی واصل باللہ فوراً ہو جائیں گے. لہذا یا المراد بسجود ہما انقیادہما, سجدے سے ان کی مراد فرما برداری ہے. کیا مطلب؟ آم کا درخت آم پیدا کر رہا ہے, گلاب کے پھول میں گلاب نکل رہا ہے, نیم کا درخت نیم کا پھل دے رہا ہے. تو جو جس کام میں اللہ تعالی نے جس پھل کو جس پودے کو لگا دیا وہ وہی کام سر انجام دے رہا ہے, یہ انقیاد ان کا سر جھکا دینا یہ مراد ہے. تو گناہ کی جو نحوست ہے, ایک ہے گرمی حرارت اور دوسری کیا ہے؟ اندھیرا. اندھیرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واقت علیہم انفسهم, اپنی جان سے تنگی معلوم ہوتی ہے, یہاں تک کہ خودکشی کرنا چاہتا ہے. ایسا عالم ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. اور وضاقت علیہم الارض، زمین باوجود اپنی وسعت کے اس کو تنگ معلوم ہوتی ہے، یہ گناہ کی دوسری نحوست ہے. تو کیا ہوئی؟ ایک تو حرارت اور ایک ظلمت، اندھیرا. تو حضرت پھلپوری کی تقریر ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں مانگا برف کے پانی اور اولے کے پانی سے، تو برف کی خاصیت ٹھنڈک کی ہے، برودت ٹھنڈک کی خاصیت ہے، اور اولا چمکدار ہوتا ہے، اولا چمکدار ہوتا ہے، اس میں روشنی ہوتی ہے. لہذا فرمایا کہ برف کے پانی سے جو دھونے کو فرمایا تاکہ اس کی گرمی ٹھنڈک سے تبدیل ہو جائے، اور اندھیرا اولے کے پانی سے اندھیرا روشنی سے تبدیل ہو جائے. یہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کا وہ علم ہے کہ جس کو میرے شیخ فرماتے ہیں، میرے پینے کو اے دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے. کہ جب انسان صحبت اہل اللہ میں بیٹھتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے، دل میں لطافت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے جب عرش اعظم سے رابطہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ علوم عطا فرماتے ہیں شریعت و سنت کے دائرے کے اندر. یہ خاص بات ہے جی، رہتے ہوئے کہ وہ بڑے بڑے کتابیں پڑھنے والے حیران ہو جاتے ہیں، تقریریں کرنے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، یہی باتیں ہم بھی آیت اور حدیث شریف کو پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے مضمون عجیب ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ونقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اور میرے قلب کو ایسا اجلا پاک صاف فرما دیجئے جیسے سفید کپڑا اس سے میل کچیل کو دور کرتے ہیں تو کیسا وہ روشن ہو جاتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا، کیا مطلب؟ یعنی سفید کپڑے میں اگر سیاہی کا ایک نقطہ لگا دیں کیسا واضح پتا چلتا ہے، اور انسان کو بے چینی ہو جاتی ہے. اگر گھر سے نکلے ایک نقطہ لگ جائے واپس گھر جائے گا کپڑے بدلے گا، ایسے لطیف المزاج ہوتے ہیں. تو جو لوگ اللہ تعالی سے معافی مانگ کر توبہ کر کے پھر لطیف القلب ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالی کی نافرمانی کا ایک اشاریہ بھی ان کے قلب کو محسوس ہو جاتا ہے. ساری دنیا کے سائنسدان، پڑھے لکھے لوگ، سول انجینئرز کہتے ہیں کہ جو دیوار کو 90 ڈگری زیادہ وہ لیول لگایا جاتا ہے، وہ ایک گول لٹو کی طرح سے ہوتا ہے نا، وہ لگاتے ہیں لیول، اور ویسے وہ آتا بھی ایک مشین آلہ بھی آتا ہے، لیکن جو پرانے انداز کے مستری ہیں وہ لگاتے ہیں لٹو والا آلہ، جس سے وہ دیوار کا سیدھا پن کو دیکھا جاتا ہے. شون کیا؟ اچھا پھر بتائیے. شون، اچھا یہ تو دیکھیے نام آج پتا چلا. تو وہ جو ہے میرے دوستو، وہ ناپتے دیوار سیدھی رکھنے کے لیے، اگر وہ دیوار، میرے مرشد نے فرمایا، اگر وہ دیوار ایک اشاریہ جھک جائے تو سارے دنیا کے سول انجینئر کہیں گے کہ اب یہ دیوار خطرناک ہے، اب اس دیوار کے نیچے مت بیٹھو، کیونکہ یہ دیوار کبھی بھی گر جائے گی. اب جو 90 ڈگری سے ایک اشاریہ جھک جائے، سارے دنیا کا کوئی انجینئر اب اس کے نیچے بیٹھنے کو نہیں کہے گا، کہے گا اب تمہارے اپنے رسک پر ہے، ہمارا مشورہ یہ کہ فوراً اب اس دیوار سے دوری اختیار کرو، اس کو توڑ کے سیدھا کرو. تو میرے دوستو، دیوار کا ایک اشاریہ سمجھ میں آتا ہے، دیوار کا ایک اشاریہ سمجھ میں آتا ہے جب انسان اہل اللہ کی صحبت میں اختیار کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس کے جب قلب میں لطافت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ایک اشاریہ بھی سمجھ میں آتا ہے. پھر کہ جی اس سے کیا ہوتا ہے، اگر ہماری مونچھیں ذرا سی بڑی ہو جائیں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگر شلوار تھوڑی سی ٹخنے سے نیچے ہو جائے گی تو کیا ہوتا ہے. اصل میں ابھی قلب کو لطافت حاصل نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. شب برات ہم کتنے اہتمام سے مناتے ہیں کہ جی ایک سال کے جو انتقال کرنے والے ہیں اور پیدا ہونے والے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے. ہم عبادتیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ عبادت کرنا، روزہ رکھنا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. لیکن اگر ہم یہ بھی تو سوچیں، حلوہ کھانے میں हलवा खाने में कितने आगे, और हलवा खाने में कमी नहीं करते, कई फ्लोर भरते हैं। सबसे पहले बेसमेंट भरते हैं, फिर बेसमेंट के बाद ग्राउंड फ्लोर का नंबर आता है, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर। जब सारे फ्लोर भर जाते हैं फिर टॉप फ्लोर को भी नहीं छोड़ते, इतना हलवा खाते हैं। मेरे दोस्तों, हमें मालूम नहीं है हमारी जिंदगी की कितनी घड़ियां बाकी हैं, कितने लम्हात बाकी हैं, हमें मालूम नहीं है, कोई बता भी नहीं सकता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाकया मशहूर है, इमाम साहब का भी अजीब मामला था। इस्तिंजा भी ऐसे फरमाते थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ इस उम्मीद पर मदीना शरीफ में रहते थे कि मेरा इंतकाल मदीना शरीफ में हो और मैं जन्नतुल बकी में दफन किया जाऊं। लिहाजा इमाम मालिक की कब्र मौजूद है और उसकी निशानदेही भी है, और जन्नतुल बकी के जो कब्रस्तान में जिन कब्रों पर सफेद पत्थर लगे हुए हैं, एक साथी ने बताया कि ये वो कब्रें हैं कि जिनके अंदर जो हस्तियां आराम फरमाएं उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है। कि हुकूमत सऊदीया 6 महीने बाद कब्र को खोलती है, जो बाकियात होती है दूसरी जगह मुंतकिल करके नए मुर्दों के लिए जगह खाली करती है। लगाएंगे तो फिर इधर करीब आके लगाए, या उधर ही बैठे हाजी साहब के पास, पुष्ट पनाही कीजिए आप। इसलिए मेरे शेख फरमाते हैं कि हाजी साहब, मेरे शेख फरमाते हैं कि कफील सऊदी अरब वगैरह में जाए ना तो वहां कफील लगते हैं। कफील में जो काफ हजरत ने फरमाया, काफ तमसीलिया है, यानी कफील मिसले फील, तगड़ा होना चाहिए, तगड़ा। और दोनों की दोस्ती बहुत है इस वजह से, और वो माजूर इसलिए है कि वो यहां बैठने से, वरना मुझे इनकी जुदाई पर सब्र नहीं है कि इतनी दूर बैठे, लेकिन माजूर इसलिए है कि वो बेचारे तकलीफ है कुछ, इसलिए टेक लगाते हैं, इसलिए मजबूरन जुदाई पर सब्र कर रहा हूं। तो सऊदी अरब की वो कब्रें मदीना जन्नतुल बकी में जिन पर सफेद पत्थर है, उनके मुर्दे सही सलामत, उनका जिस्म जिनमें हजरत मौलाना बदर आलम साहब मीठी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, और अकाबरीन है कि जिनकी मिट्टी बिल्कुल जिनकी कब्र को मैं मिट्टी ने उनके जिस्म को नहीं खाया, बिल्कुल सही सलामत है। ऐसे भी औलिया अल्लाह है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब देखा, वो जाना चाहते थे गालबन उम्र या हज के लिए, तो ख्वाब देखा कि 5 उंगलियों का इशारा किया, ताबीर पूछा इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से, तो आयत की तरफ इशारा किया, इन अल्लाह इंदहु इल्मु सआ व युनज्जिलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्दिन तमूत, कि वो जानदार कहां मरेगा, कयामत कब आएगी, बारिश कब होगी, रिस्क का और मरेगा इंतकाल का होगा नहीं जानते। लगा इमाम साहब का इतना अदब था कि मदीना जब इस्तिंजा करते थे तो बैठते थे मदीना शरीफ के अंदर और इस्तिंजा बाहर करते थे, अदब की वजह से। मेरे प्यारे दोस्तों, मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं है, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तू रह जाए तकती खड़ी की खड़ी। हम इंतजार करते रह जाए, अच्छा थोड़े दिन और गुजर जाए, अभी हम एक मुट्ठी दाढ़ी रख लेंगे, और दिन गुजर जाए अभी हम शलवार टखनों से ऊपर कर लेंगे, अभी हम नमाजें अपनी कजा कर लेंगे। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि शबे बारात आ रही है तो मैं नफले पढ़ूं, कुछ मेरे जिम्मे कजा नमाजें भी हैं, तो नफले पढ़ूं या कजा नमाजें पढ़ूं। मैंने कहा भाई, नफले पढ़ना तो ऐसा है जैसे अंडा खाना और मिरिंडा पीना, नफले पढ़ना ऐसा है जैसे अंडा खाना और मिरिंडा पीना, और कजा नमाजें पढ़ना, कजा नमाजें न पढ़ना डंडा खाना है, और कजा नमाजें पढ़ना ये डंडा न खाना है। लादा डंडा न खाना अंडा और मिरिंडा से ज्यादा जरूरी है। एक आदमी अंडा और मिरिंडा पिए, अंडा खाए मिरिंडा पिए और डंडा भी मिले, कोई अकलमंद इसको बर्दाश्त करेगा? वो कहेगा भाई अंडा और मिरिंडा अपने पास रखो, बस डंडा ना लगाओ। لہذا نفلے پڑھنا یہ انڈا کھانا مرنڈا پینا ہے، اور قضا نمازیں نہ پڑھنا یہ ڈنڈا کھانا ہے، اور ڈنڈا نہ کھانا یہ زیادہ اہم ہے انڈا کھانے اور مرنڈا پینے سے. اس عنوان میں سمجھ میں آ گئی نا بات؟ لہذا قضا نمازوں کا زیادہ اہتمام کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے ہر نماز کے ساتھ ایک پہلے حساب لگا لے کہ کتنے عرصے کی میرے ذمے نمازیں ہیں، سوچے غور و فکر کرے، پھر ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے. یہ ہمارے بزرگوں نے طریقہ سکھایا. اگر کبھی زیادہ پڑھتا ہے تو اس لیے منع فرمایا کہ اگر ایک ایک کر کے پڑھتا رہے گا تو چونکہ تھوڑا ہے تو اس طرح سے قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی، اور چونکہ اس کی نیت ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا میں اپنی نمازوں کو قضا کروں گا، اور اگر مان لو نیت کے ہوتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا پوری نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی رحمت سے اس کو پورا فرما دیں گے، کیونکہ ارادہ ہے، اس ارادے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل رکھا ہے. اور اگر جوش ہوا کہ ایک دن اٹھا چلو 4:30 بجے آنکھ کھل گئی، 5:30 بجے فجر تک 20 فجر کی نمازیں پڑھ لی، اگلے دن پتا چلا اپنی فجر ہی قضا کر دی، اصلی والی فجر جو اپنی حصے کی تھی. تو اس لیے بزرگوں نے یہ طریقہ سکھایا کہ ایسے کرو اور ایسے ہی سمجھاؤ، ایک ایک کرنا آسان ہے، اس کی نیت ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا پورا حق اللہ تعالیٰ کروا دیں گے. اس لیے یہ طریقہ ہے. تو میرے پیارے دوستو، وہ اللہ کی نافرمانی کا ایک اشاریہ وہ محسوس ہوتا ہے جس طرح سے دیوار ذرا سی ٹیڑی ہو. کہتے جی ارے صاحب چھوٹے سے گناہ سے آخر کیا ہوتا ہے؟ ذرا میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کھانے میں نمک کم ذرا ہو جائے، کتنا نمک ڈالتے ہیں؟ سب چٹکی معمولی سا، ذرا دیکھو کیسے گرم ہوتے ہیں بیوی پر. ذرا روٹی ٹھنڈی ہو جائے پھر دیکھو جناب کا غصہ، ماتھے پر آنکھیں رکھ لیتے ہیں. ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا، اے سی چل رہا تھا، گاڑی سے اترا تو گاڑی سے اترتے ہی جو اس زمانے میں چشمہ اتار کر صاف کرنا پڑتا ہے کیونکہ دھند آ جاتی ہے، تو میں نے صاحب کار سے کہا، موتی والا بھائی سے، ان مسجد سے نکلا، انہوں نے کہا بھائی مہربانی کرو ہمیں کبھی ہماری گاڑی پہ بھی بیٹھ جاؤ. میں نے کہا اچھا بھائی آپ محبت سے کہہ رہے ہو کیوں نہ بیٹھیں گے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، گاڑی سے نکلتا ہے آنکھوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور چشمہ کبھی ٹیڑھا ہو رہا ہے، کبھی ایسے ہو رہا ہے، کبھی ناک میں گھس رہا ہے، کبھی کان میں کاٹ رہا ہے، کان کی طرف کاٹ رہا ہے، کیسا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے عجیب ہے. ہر چیز پر صبر کرے، لیکن جو میں چیز بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ کیسا نظام کہ رکھا ہے، چشمہ ہے جناب، اب وہ کبھی یوں ٹیڑھا ہو رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے، کبھی ناک میں کاٹ رہا ہے، کبھی کان کی طرف کاٹ رہا ہے، کبھی اوپر نیچے ہو رہا ہے، اور گاڑی سے نکلو اس کو صاف کرو، آنکھیں نکال کر صاف کرنی نہیں پڑتی، ٹیڑھی نہیں ہوتی ہیں، اور رات کو اتار کر سونی نہیں پڑتی، چشمہ تو اتار کر رکھا، پتا چلا کروٹ لے کے اسی پہ چڑھ گئے، صبح اٹھے تو شیشہ بھی غائب، کبھی شیشہ ٹوٹ گیا، اب اندھے، کیا نظام ہے. اب گردے ہیں، گردے اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے کرم سے لگا دیے، فلٹر پلانٹ ہے یہ گردے، خون کا فلٹر پلانٹ ہے، خون کو صاف کر رہا ہے. اگر یہی گردے آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر یہی گردے صاف کروانے پڑے، ڈائلسس جس کو بولتے ہیں، جب ڈائلسس کرواتا ہے تو صبح سے لے کر شام ایک دن تقریباً ضائع ہوتا ہے، اور فیس اپنی جگہ. حاجی صاحب بہت اوپر جا رہے ہیں آپ کیا؟ اچھا چلو شکر ہے کوئی تو میرے بیان فرش پہ جا رہا ہے، سارے فرش پر ہیں ایک تو جا رہا ہے. اچھا اج تک جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے چونکہ میری آواز فرش پر جاتی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی فرش پر ہے، صورتن عرش پر ہیں اور حقیقتن فرش پر ہیں. تو وہ جو گردہ ہے میرے دوستو، وہ جو گردہ ہے اب صاف ہو رہا ہے. جب خون، اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پورا جسم کا خون نکالتے ہیں اور وہ مشین کے ذریعے سے صاف ہوتا ہوا دوسرے رستے سے پھر وہ خون جسم میں داخل ہوتا ہے، لیکن وہ خون میں سے جو طاقت ہے اس طاقت کو بھی نکال دیتا ہے صفائی کے اندر، لہذا کمزوری ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو مفت میں عطا فرمائی ہے. گردوں کا نظام ہے خود بخود صاف ہو رہے ہیں، پانی پیئے آپ اور وہ گردے صاف کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہماری عقل حیران ہے، اگر ایک گردے کی جگہ دوسرا گردہ لگائیں یعنی ٹرانسپلانٹ کرائیں
تو تقریباً دو گردے کے 25 لاکھ روپے تقریباً لگتے ہیں، اور وہ بھی شرط ہے کہ گردہ میچ ہو جائے، ورنہ سگے بھائی کا گردہ سگے بھائی کو نہیں لگتا، باپ گردہ دینا چاہتا ہے بیٹے کو نہیں لگ رہا، دلیل ہے کہ کوئی گردہ میچنگ کا مل جائے اور وہ نہیں مل رہا. کتنا اللہ کا کرم ہے، ہمارے گردے لگا دیے اور اس کو کمپیوٹر میں فیٹ کر دیا ہمارے، اور وہ میچ ہو گیا، چل رہا ہے کام ماشاءاللہ، کتنا اللہ تعالی کا کرم ہے. اور ایک صاحب عجیب عالم، یعنی اس رات کو سوئے صبح اٹھے تو درد، عجیب درد، حیران گئے، الٹرا ساؤنڈ کرایا، پتا چلا کہ گردے جس جھلی سے لٹکے ہوئے تھے وہ جھلی، وہ گردے اس سے لٹک کر نیچے گر گئے، اس سے گر کر ہٹ گئے، وہ جو جہاں چپکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے نیچے گر گئے گردے. اللہ اللہ اللہ. میرے دوستو ہم لوگ کتنے بے بس ہیں، کمزور ہیں، لیکن پھر بھی ہم اتنے بڑے مالک سے بغاوت کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی میں جری ہوتے ہیں، دلیری دکھاتے ہیں. جبکہ موت آئے گی اس کے بعد سب ختم تماشا، سارا ہمارا مال، ہمارا بینک بیلنس، ہمارے مکانات، ساری ہماری عبادتیں وہ سب رہ جائیں گی. اگر ہم نے اللہ کی رضا اور خوشی کو مقدم نہ کیا، عبادت اس مقصد کے لیے کی، لوگ کہیں کہ شب برات یہ بھی مناتے ہیں، رمضان شریف کا روزہ غائب جو فرض ہے، لیکن شب برات کا روزہ رکھنا تو فرض سے بھی بڑا فرض ہے، کمال ہے عجیب. یعنی رمضان شریف کا روزہ چھوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے، اور شب برات کا روزہ اللہ اکبر، اتنا فرض. ہاں رکھتا ہے، اچھا کام ہے بھائی، اچھی بات ہے رکھے، لیکن رمضان شریف کے روزوں کو مقدم رکھنا نہایت ضروری ہے. اس لیے علماء نے یہ مسئلہ بتایا کہ جو آدمی تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، رات کو اٹھتا ہے لیکن جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر کی نماز میں سوتا ہے، یعنی نماز پڑھتا تو ہے لیکن اونگ رہا ہے، تو اس آدمی کے لیے تہجد میں اٹھنے کو منع کیا ہے کہ تم فجر میں اٹھو اور تازہ دم ہو کر بشاشت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھو. تہجد میں تو خوب مست ہو رہے ہیں، تہجد میں تو خوب مست ہو رہے ہیں اور فجر کی نماز میں جھپکیاں لے رہے ہیں. لہذا ایسے میں نے دو دیکھا بھی، جھپکی کتنی تھی، قیام میں کھڑے ہوئے رکو تک جھپکی ماری، ایسی زوردار. اور پتا یہ چلا، ایک دفعہ تماشا کیا ہوا، ایک صاحب کے قاعدے میں بیٹھے ہیں، سلام پھیر لیا، دعا ہو رہی ہے، ابھی وہ جو سو رہے تھے ان کو آیا السلام علیکم. یہ عالم تہجد میں اتنا پیش اور فجر کی نماز غائب ہے. اس سے یہ نہ سمجھے گا کہ میں تہجد کو منع کر رہا ہوں، تہجد میں اعتدال رکھے، اگر رات کو اٹھنے میں تکلیف ہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے، دو سنت کے بعد دو نفل، چار نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لے، پھر بے شک فجر تک سوئے، تاکہ فجر کی نماز بالکل فریش تازہ ہو کر جماعت سے مسجد میں پڑھے. نوافل کے لیے تو اتنا اہتمام اور فرائض کو غائب کر دینا، حج و عمرے کا اتنا اہتمام، لیکن افسوس یہ کہ ہم لوگ ایک مٹھی داڑھی کا اہتمام نہ کریں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، دوسرے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک مٹھی داڑھی نہ رکھی، گناہ سے نہ بچے، تو میرے دوستو ہماری عبادت میں وہ لذت نہ پیدا ہوگی جو ہم سمجھ رہے ہیں. نماز کے تو مزہ ہو جائے گا، لیکن میرے دوستو وہ آدمی جو داڑھی رکھ کر نماز پڑھتا ہے اس کا جو ثواب ہے وہ الگ ہے، اور بغیر داڑھی والے کا الگ ہے. دیکھیے ایک انسان نماز کے اندر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلاۃن بسواکن افضل من 70 صلوات، کہ وہ نماز جو اس وہ وضو جس میں مسواک کی جائے، مسواک والے وضو والی سی جو نماز ہے 70 گنا سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اب ولو من 70 صلوات، 70 سے زیادہ، 70 نہیں، اس لیے نہیں کہہ سکتے 70 گنا، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، 70 سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو دیکھیے غیر نماز کا ایک عمل وضو کرنا، وضو میں مسواک کرنا، اس پر اس کا نماز پر یہ اثر ہو رہا ہے کہ 70 سے زیادہ ثواب مل رہا ہے. تو جب ہم غیر نماز میں جو ہم داڑھی رکھتے ہیں اور ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، بیوی بچوں پر شفقت کرتے ہیں، ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، پڑوسیوں کے ساتھ صلہ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، تو میرے پیارے دوستو اس کا اثر نماز پر کیسا ہوگا؟ نظر کی حفاظت کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، داڑھی پوری رکھ رہا ہے، جب ایک مسواک کا نماز پر اتنا اثر ہے، ایک مسواک کا، تو دوسری نمازوں کا کیسا ہوگا؟ اس سے وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ماجد مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ عارف کی دو رکعت غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے. دیکھیے مضمون مدلل ہوا مولانا کہ نہیں؟ یہ اس سے مسئلہ استنباط ہوا نا کہ جب صرف ایک وضو پہ مسواک جو کی جائے اس کا اثر نماز پر ایسا ہے تو دوسرے اعمال کا نماز پر کیسا اثر ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ لہٰذا میرے پیارے دوستوں, موت کا وقت معلوم نہیں ہے ہم لوگوں کو, لہٰذا نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی, جلدی کر لے ہم لوگ, کل کے انتظار میں نہ چھوڑے. نفع کمانے کے لیے تو جلدی کر دے, کہتا جلدی سے آ جائے. اگر پورٹ پر مال آ جائے تو اپنے کلیئرنگ ایجنٹ کو فون کرتے ہیں, بھائی جلدی کرو, جلدی کاغذات بناؤ, جلدی کرو, مال چھڑواؤ, ایسا نہ ہو ڈیمیج لگنا شروع ہو جائے. میں ڈیمریج کے چکر میں میرج سے رہ جاؤں تو وہاں تو کلیئرنگ ایجنٹ کو بار بار فون کر رہے ہیں اور کتنا پیچھے وہ بھی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ڈیمریج سے بچانے کے لیے جلدی سے مال کسٹم سے چھڑوا لے سی پورٹ سے, ورنہ مال جتنے دن رہے گا دن روزانہ اس پر چارجز لگتے چلے جائیں گے, ڈیمریج بڑھتا چلا جائے گا. تو کتنی جلدی کرتے ہیں, ہم آخرت کا بھی مال چھڑانے کے لیے ذرا جلدی کریں, انتظار نہ کرے کل کا. رمضان شریف داڑھی رکھنے کے لیے رمضان شریف کا انتظار نہ کرے, نمازیں پڑھنے کے لیے رمضان شریف کا انتظار نہ کرے, عورتیں برقع پہننے کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کرے, جو وقت ہے اسی وقت کر ڈالے. یہ ہے وقت کی قدردانی, وقت کی قدردانی جلدی کر لے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. اور آگے کیا فرمایا, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. میرے مرشد نے فرمایا کہ باعد مباعدت باب مفاعلت ہے, یعنی ہم گناہ سے دور اور گناہ ہم سے دور, دونوں کی طرف سے فعل کا صدور ہو رہا ہے جانبین سے. لہذا باعد بینی و بین خطایایا یعنی ہم اور ہمارے گناہ دونوں دور ہو جائے. کیونکہ بعض مرتبہ کئی نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ اب وہ دین کی بات ان کے دل میں لگتی ہے تو اپنی گرل فرینڈز ان کو کہتے ہیں نئی سم لے کر اب میں نے نمبر بدل لیا ہے, اب تم مجھے اس پر فون نہ کرنا, اب بس تعلقات اور رشتے ختم. اور سادے اتنے کہ نئی سم سے بھی اس کو فون کر رہے ہیں. میر کتنے سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب, میر کتنے سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں, اس کو فون کر کے بول رہے ہیں. اور وہ بھی کم نہیں ہے, وہ بھی کہہ رہی ہے شب برات کا اتنا مبارک موقع ہے, اس دن تم نے میرا دل توڑ دیا. ہم پرانے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتے ہیں اور مولوی صاحب میں نے جو لو میں جو شادی میں نے اس لیے اس سے سیٹنگ کی ہے, اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو مولوی صاحب نے بڑی مزیدار بات بتائی, ہمارے پیر بھائی ہیں وہ, ماں جلیل احمد صاحب, وہ فرمانے لگے شادی کرنا حلال ہے ماشاءاللہ, لیکن اس حلال کی منزل پر پہنچنے کے لیے کتنی حرام سیڑھیوں پر چڑھتا ہے. یہ بھول گیا, حلال کی منزل پر پہنچنا ہے لیکن نیچے کتنی حرام کی سیڑھیاں ہیں. یعنی وہ کیا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے, اس سے باتیں کر رہا ہے, اس کے خیالات پکا رہا ہے. کیوں جی شادی کرنی ہے تو شادی کرنی ہے, طریقہ اچھا ہے کہ آپ ٹھیک ہے اپنے ماں باپ کو بھیج دو, بتا دو. اور ماں باپ کے ذمے ہیں کہ اپنی اولاد کی پسند کا خیال کریں, یا تو ان کو آزاد نہ کریں, اب آزاد کر دیا تو پھر اس سے پوچھ بھی لیں تاکہ گناہ سے بچے, یا تو ان کو بالکل ہی آزاد چھوڑ دیا کہ انٹرنیٹ پر چیٹنگ کریں, لڑکے اور لڑکیاں اپنے رشتے تلاش کریں, یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ میں جا کر وہ لڑکیاں خود اپنے رشتے تلاش کر رہی ہیں, یا تو پھر ان کو ایسا آزاد نہ چھوڑو, یا پھر جب کر ہی لیا ہے تو ان کی بات مان لو, مشورہ کرو. آزاد اتنا چھوڑا پھر جہاں بات آئی کہ جی مجھے پسند ہے کوئی, آزاد تو اتنا چھوڑا کہ پر پوچھ ہی نہیں رہے کہ بھائی تو کہاں جا رہی ہے, لڑکے کہا تم راتوں کو دو دو تین تین بجے تک ٹیلی فون پہ کیا کرتے رہتے ہو, انٹرنیٹ پر کیا چیٹنگ ہو رہی ہے, کہاں تو اتنا آزاد چھوڑا, کہاں اس نے نام لیا کہ مجھے کوئی پسند ہے پسند کی کر لیں تو وہاں پہ قیامت مچ گئی، ہائے ہمارے تو خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا.
ابا نے بھی ایسی شادی کی تھی،
اور شریف اتنے کہ ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا. عجیب بات، خاندان میں یہ بھی نہیں ہوا نا کہ بے پردہ عورت گھومنے جا رہی ہے، اما نے برقع اڑا ہے اور بیٹی صاحبہ بغیر برقع کے گھوم رہی ہے اور آتی آستین میں اور ننگے کپڑے، بالکل ہوش نہیں ہے کپڑے کہ کیسے سلوانے ہیں معلوم کرے کیا کپڑے، بدن بالکل ننگا نظر آ رہا ہے، دوپٹہ ہے بال نظر آ رہے ہیں، اسی دوپٹے میں نماز پڑھ رہی ہے اور بال نظر آ رہے ہیں، نماز نہیں درست ہے اس میں. سیکھنے کی ضرورت ہے، مسائل ہے سیکھنے کا نہیں، اور یہی ہے بس سارا. تو اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یا تو آزاد نہ چھوڑے، اگر آزاد چھوڑا ہے تو پھر مشورہ کر کے ان کے بارے میں پوچھے. شریعت کا تو حکم یہی ہے کہ اگر کسی کو نظر کی حفاظت کیا ہے نفل کی حفاظت کرو، لیکن اگر کسی کی آنکھ لڑ جائے تو یہی ہے کہ شادی کر دو بھائی، ورنہ کہیں اور پتا چلا شادی کہیں اور کر دی، اب دل اس کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. اب خط آ رہا ہے، ایک نوجوان نے مجھے خط لکھا کہ شادی کی پہلی رات میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں لیکن میں تم سے محبت نہیں کر سکتی کیونکہ یہ دل تو میں نے کسی اور کو دیا ہوا ہے. یہ حالات ہیں جناب آج کل کے. ریہاڑی میں تھا، مغرب کے بعد وہاں سے روانہ ہوا، صبح صبح فون آ گیا کہ جی جو تم نے مضمون پیش کیا یا تو ہمیں سناتا نہیں ہے لیکن ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست کی منگنی ہوئی ہے، جس سے منگنی ہوئی ہے اس کی ماں کے ساتھ اس دوست نے منہ کالا کیا. عالم ہے مفتی حضرات سے پوچھا، فرماتے ہیں شادی جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ یہ عالم ہے. اور ہم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، پھر بعد میں کہتے ہیں کہاں سے دل لگ گیا. تو حلال ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ جوان ہو تو اس کی شادی کی فکر کریں. 25-25 27-27 سال ہو گئے اور کہہ رہے کہ ابھی تو بچہ ہے، اب وہ بےچارا کیا کرے گا؟ یا تو اس کو ماحول ایسا دے، یہ ذمہ داری ہے جناب. گناہ سے دور، خود گناہ سے دور ہو اور گناہ ہم سے دور ہو. جو بعض موقع خود تو گناہ سے بھاگا، پتہ چلا گناہ نے پکڑ لیا. اس لیے میرے پیارے دوستو، یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب دعا فرمایا، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اور عجیب کما باعدتا بین المشرقی والمغرب. میرے مرشد نے فرمایا تعلیق محال بالمحال ہے، مشرق مغرب سے نہیں مل سکتا، مغرب مشرق سے نہیں مل سکتا. لہذا اللہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیجیے کہ اگر ہم چاہیں بھی تو گناہ سے نہ مل سکے اور نہ گناہ ہم سے مل سکے. اس لیے یہ دعا کو پڑھیں. اس لیے مناجات مقبول حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی دعاؤں کی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھیں. اس میں حضرت نے عجیب ترتیب لکھی ہے کہ روزانہ 5-7 منٹ لگتے، قرآن پاک حدیث پاک کی اکثر دعائیں ہیں اس میں، 5-7 منٹ لگیں گے. ہفتے کو ایک دعا، پھر اتوار کو الگ دعا، اس طرح ہفتے کو شروع کرے گا اور جمعے کو تمام دعائیں مکمل ہو جائیں گی. اس کو بھی اس کو پڑھ لیا کرے، دیکھ کر پڑھ لے کافی ہے ماشاء اللہ. اس لیے میرے دوستو گناہ سے دور افطار کر لیں، یہ ذوق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذوق ہے؟ کہ ہم گناہ سے دور ہو جائے، گناہ ہم سے دور ہو جائے، اور امت ہی گناہ کے قریب جا رہا ہے. اور پھر خصوصاً اپنے ٹیلی فون آپریٹر رکھیے، ریسپشنسٹ رکھیے. کیوں؟ کہتے ذرا کسٹمر زیادہ آتے ہیں، ذرا سیلز ہماری زیادہ ہوتی ہے. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے. یعنی رزق کا، قرآن مجید بتاتا ہے کہ رزق کا بڑھانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اور آج پتا چلا کہ رزق کا بڑھانا یہ ریسپشنسٹ کے اختیار میں، سیلز ڈن کے اختیار میں، ٹیلی فون آپریٹر وہ چھوڑی کے اختیار میں. یعنی قرآن مجید تو ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ کہ رزق اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اور آج ہمیں پتا چلا کہ رزق ان لڑکیوں سے بڑھتا ہے جن کو ٹیلی فون آپریٹر، ریسپشنسٹ اور سیکرٹری اور پی اے رکھا ہوا ہے اور بغیر پی اے پیے ہوئے ہیں. یہ عالم ہے، یہ ہمارے عقائد کا حال ہے بھائی، کیا حال ہوگا ہماری عبادتوں کا. اس لیے میرے دوستو گناہ سے بچنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق نبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ اللہ اکبر، انعام عظیم یہ ہے کہ تم گناہ کے کام چھوڑو، گندا کام چھوڑو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں اپنی دوستی اور ولایت عطا فرمائیں. کیا عجیب انعام کیا رکھا! یعنی گندی چیز دو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کا انعام. کیا معمولی انعام ہے؟ گناہ جیسی ایسی چیز ہے گناہ. یعنی ہندو کافر بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا, ہندو کافر بھی اس کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھے یہ پسند نہیں کرتا, یہ چیز کو وہ بھی پسند نہیں کرتا. گناہ ایسی چیز ہے, بین الاقوامی چیز ہے یہ. لہذا کرسچن عیسائی وہ لوگ جو خاندانی ہیں شراب وہ بھی نہیں پیتے, خنزیر کا گوشت وہ بھی نہیں کھاتے. کیوں؟ ان کے یہاں بھی برا سمجھا جاتا ہے. تو اس اور زنا ان کے یہاں بھی برا سمجھا جاتا ہے. اگر آج ان کے ملک کے صدر اگر اپنی کسی ٹرینی کو چھیڑ لے تو اخبارات اور میڈیا میں پورا شور مچ جاتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیسے چھیڑ چھاڑ کی, اس کیس میں جو ہے اس پر خوب اچھل کود مچتی ہے اس پر, تو پتا چلا یہ معروف سمجھا جاتا ہے. تو یہی چیز ہمارے یہاں کون سے تعجب کی بات ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو بس گناہ چھوڑے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت حاصل کر لے. مرد ہو یا عورت ہو, مرد ہو یا عورت ہو, مرد چند کام اہم ضروری کر لے اس کی برکت سے تمام گناہ چھوڑنا آسان. نمبر ایک, ایک مٹھی داڑھی رکھ لے تینوں طرف سے. اور میں نے دکھایا تھا جو لوگ بعد میں آئے دیکھا, دیکھو داڑھی میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورتی رکھی ہے, ایک حسن رکھا ہے, اور پھر سفید بالوں میں جو حسن ہے اللہ ہو, ایک عجیب مزہ ہے. اور اس کے لیے سیمپل دکھایا تھا میں نے, محمد علی بھائی کو دیکھ لے کیسی پیاری ماشاء اللہ داڑھی لگ رہی ہے, مجھے مزہ آ رہا ہے دیکھ کر. اور اس میں ایک مزہ اور بھی ہے, وجہ پتا ہے کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ کچھ کھیت کچھ پانی اور کھاد میں نے ڈالا ہے. تو باغبان جب اپنی محنت کو دیکھتا ہے کہ دل خوش نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ یہی ایک عمل شاید میری نجات کے لیے کافی ہو جائے, کیونکہ سفید بال والے سے اللہ تعالیٰ شرمائیں گے. تو سفید بال والے سے میں کہتا ہوں وہ میری سفارش کر دے کہ اللہ میاں اس کو بھی لے جا, کو بھی لے جا. نمبر دو, ٹخنے چھپائے نہ چھپائے, عورتیں ٹخنے چھپائیں شلواروں سے, ملا کر شلوار اور کیپری شلوار سے توبہ کریں, پنڈلیاں نہ کھولیں تاکہ مردوں کا پنڈ محفوظ رہے اور پنڈی میں بھی ٹریفک جام نہ ہو. اور مردوں کے لیے شلوار وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں, دینداروں کے لیے خصوصاً یہ کام. افسوس ہے دیندار اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے. بزرگوں علماء کی صحبت سر آنکھوں پر ہے میرے دوستوں, لیکن ایسا تو نہ ہوگا نا بھائی کہ ہم اپنا کام کرتے رہے وہ اپنا کام کرتے رہے. جیسے میں نے آج جمعے میں بھی واقعہ سنایا تھا, ایک شیخ صاحب ایک مدرسے میں گئے اور محتمن سے جا کر کہا وہ میرا طالب علم کا ہے. حیران ہو گئے, میرا طالب علم تو صاحب نہیں بات ہے نا, وہی ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کان میں محتمن صاحب سے, مولانا صاحب جو مدرسے میں سب سے تگڑا طالب علم ہے نا اس کو بلوا لو. اس کو بلوا لیا, اس کے بعد اس کو بٹھایا جناب نے اور اس کو انڈا ڈبل روٹی مکھن کھلا رہے, کھا کھا. حیران ہو گئے اس کا اتنا اکرام محتمن صاحب. جب وہ چلے گیا تو ان سے پوچھا ہمارے دوست سے کہ بھائی کیا بات ہے, یہ چکر سمجھ میں نہیں آیا. کہا اصل میں سیٹ صاحب نے یہ مرغا یہ طالب علم اس لیے پالا ہے کہ اس کے کندھے پر بیٹھ کر جنت میں جائیں گے, یہ ہے اصل رات. اب وہ داڑھی نہ رکھ کے ٹی وی دیکھے, حج زکات نہ دے, حج نہ کرے, جو کیا کرے, لیکن اس کو اس نے تیار کیا, یہ مرغا تیار کیا جس کے بیٹھ پر جس کے کندھے پر بیٹھ کر سواری کر کے وہ جنت میں جائیں گے. تو میرے دوستوں مبارک ہے یہ کام, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کسی ایک عمل کی جیسے پکڑے جائیں. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور عورتوں کے لیے شرعی پردہ کرے برقع, اور برقعے میں فینسی برقعے یہ عجیب ایک چلا ہے اور مزاج فیشن بنا ہوا ہے. برقعے بیچنے والے بھی بڑی اس کو بنا کے سوار کر اس کی ہوتی ہے, اور خوب بیل بوٹیاں وغیرہ ہزاروں ہزاروں کے برقعے. برقع بھی سادہ ہو. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میری بیوی کہتی ہے میں ایسا برقع پہننا چاہتی ہوں. میں نے کہا اچھا, اس سے پوچھو پہلے یہ جا کر کہ کوئی عورت ایسا برقع پہنی ہو جس میں بیل بوٹیاں رنگ برنگی بناؤ تو اس کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے, ذرا اس سے یہ پوچھنا. تو اس عورت نے کہا, اس کی بیوی نے کہا کہ جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو عجیب اس میں کشش نظر آتی. میں کہا سوچو اس کو اب کہہ دو جو کشش اس میں نظر آتی جب تم پہنے ہوگی. جب عورت کے لیے عورت میں کشش نظر آ رہی ہے تو مردوں کے لیے کتنی کشش ہوگی, اس میں مردوں کے لیے کتنی کشش ہوگی. اس لیے سادہ برقع ہو, سادہ برقع ہو. باقی کپڑے اپنی حیثیت کے موافق بیل بوٹی والے پہنے, ज्यादा शौक हो तो पठानों वाला जोड़ा ले ले, पठानी वाले कपड़े पहना ले उसको, और खूब उसमें झूमर वूमर जो झल्लार झालर वाला लटकाने लटका ले, लेकिन बजने वाले ना हो, देवर बजने वाला ना हो बस, और उसमें खूब बेल बोटियां लगाए, मना नहीं है कि शरीयत किस कौन मना करता है, लेकिन उस हुस्न को अपने तक रखे, ऐसा ना हो कि सारा मोहल्ला देख रहा है कि जी ऐसी खूबसूरत बीवी से शादी करनी है कि मोहल्ले में ऐसी ना हो, ताकि सारा मोहल्ला उसको देखे, मिस ब्यूटी लेकर आए। अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक अता फरमाए, इस मजमून को अल्लाह ताला मेरे लिए भी नाफे बनाए, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं भी बहुत मोहताज हूँ, 100% मोहताज हूँ। अल्लाह ताला अपने फजल से इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, और ये अल्लाह ताला हमारे दिल में लताफत पैदा कर दे कि अल्लाह ताला की नाफरमानी का एक आश्चर्य महसूस हो, ताकि हम उससे भी परहेज करें, उस पर भी अल्लाह से माफी मांगे और तौबा करें। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से अल्लाह हम सबको मुआफ फरमा, या अल्लाह हमारी खताओं को मुआफ फरमा, या अल्लाह हमारे गंदे अखलाक को अच्छे अखलाक से तब्दील फरमा, या अल्लाह अपने करम से हमारे दिलों में अपनी अजमत और ज़ात व सिफ़ात की अजमत अता फरमा, गैरुल्लाह की गंदगियों से दिल को पाक फरमा, अपनी मोहब्बत कामिला अता फरमा, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, नेक आमाल की मोहब्बत अता फरमा, और गुनाहों से हम सबको शदीद नफरत अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अपनी तकवा वाली हयात अता फरमा, अपने दोस्तों की हयात अता फरमा, या अल्लाह दुश्मन और नाफरमानी की हयात से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबको 100% अपना बना लीजिए कि हम कह सकें, नहीं हूँ किसी का तो क्यों हूँ किसी का, उन्हीं का हुआ जा रहा हूँ। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, अहले मकरूज के कर्जों को अदा फरमा, अहले मुसीबत को अहले आफियत बना, हम सबको रिज़्क हलाल आफियत और फरावानी के साथ अता फरमा, नेक मकासिद में कामयाब फरमा, जो बेटियां के लिए रिश्तों के लिए परेशान है उनको नेक साले रिश्ते अता फरमा, जो लड़के शादी करना चाहते हैं उनको नेक साले बीवी अता फरमा, और या अल्लाह हम सबको हमारी औलाद को अल्लाह वाला बना दीजिए, बे औलाद को नेक साले औलाद अता फरमा, जो हमारे प्यारे दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं उनके दराजात को बुलंद फरमा, उन पर रहमत नादिल फरमा, उनकी बेहिसाब मफरत फरमा। या अल्लाह ताला हम सबको सलामती ईमान सलामती आजा के साथ दुनिया में रखिए, सलामती ईमान सलामती आजा के साथ दुनिया से ले जाइए, और या अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह ताला इस घर में बरकत अता फरमा, या अल्लाह हमारे माल में हमारे घरों में बरकत अता फरमा, हमारे माल में बरकत अता फरमा, यानी माल में बरकत क्या है कि अल्लाह हमारा माल आपकी नाफरमानी की राह में खर्च ना हो, और आपकी फरमा बरदारी में कि आखरत का जखीरा बने उसमें हमारा माल खर्च हो। और या अल्लाह हमारी जिंदगियों में बरकत अता फरमा, हमारे इखलास में हमारे अमल में हमारे इल्म में बरकत अता फरमा, और हम सबको 100% अपना बना लीजिए। मैदान क़यामत में और जन्नत में हम तमाम औलिया अल्लाह का साथ अता फरमा, जन्नत में अव्वली दाखला नसीब फरमा, और जहन्नम से हम सबको पनाह अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़िहि दुआ बिहक़्क انت الله لا اله الا انت الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلى الله على النبي الامي صلى الله على النبي الامي صلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين